الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے. وہ زندگی جو اللہ کی بندگی کے بغیر ہے وہ زندگی زندگی نہیں، وہ تو درندگی ہے، سراسر شرمندگی ہے. اصل زندگی وہی زندگی کہلاتی ہے جو بندگی والی زندگی ہوتی ہے. ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا، بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمانے لگے، بیٹا میری عمر 12 سال. بابا جی آپ کی داڑھی کے بال بھی سفید ہیں، سر کے بال بھی سفید ہو چکے، حتیٰ کہ آپ کی بھویں بھی سفید ہو چکی ہیں، پلکیں بھی سفید ہو چکے، تو آپ کہتے میری عمر 12 سال ہے. ہاں بیٹا، اصل عمر تو 12 سال ہی ہے، باقی ساری میں ضائع کر بیٹھا. زندگی اصل وہی ہوتی ہے جو بندگی والی زندگی ہے. رب تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر بہت بڑا کرم فرمایا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اللہ والوں سے جوڑ دیا. جو وقت ہم یہاں لے کے آئے ہوئے ہیں، یہ وقت بہت قیمتی ہے، اس کا ہر لمحہ قیمتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو اوقات، جو دن ہم یہاں لے کے آئے ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے شیخ سے بھرپور فیض حاصل کریں. انسان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا، صبح ہوئی، شام ہوئی، زندگی یوں ہی تمام ہوئی. بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا رہتا ہے، میں بچہ ہوں، ابھی تو میری عمر کیا. اچانک جو ہے عمر کا کافی حصہ جب گزر چکا ہوتا ہے تو پھر جا کے احساس ہوتا ہے، ہو میں نے کیا کر لیا، میں نے سارا وقت ضائع کر دیا. عقل مند بندہ وہی ہے، فرمایا التیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ مجھے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا. وعامل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے. فرمایا عاجز ہے وہ انسان جو آخر کی تیاری کچھ بھی نہیں کرتا اور اللہ رب العزت سے لمبی لمبی امیدیں باندھ لیتا ہے. تو رب تعالیٰ کا کرم ہوا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں خانقاہ تک پہنچ گئے، اللہ والوں کے قدم تک پہنچ گئے. جب رب تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا دی ہے، جیسے حضرت جی رات کو ارشاد فرما رہے تھے، جب رب تعالیٰ کسی کے اوپر مہربانی والا معاملہ فرماتا ہے تو پھر اس کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے. وہ رب تعالیٰ نے مہربانی فرما دی، ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اب رب تعالیٰ ہمیں توبہ کی بھی توفیق عطا فرما دے. رب تعالیٰ نے اس امت کے اوپر بہت کرم فرمایا، بہت مہربانی ہے رب تعالیٰ کی. سابقہ امتوں کے ساتھ ایسا نہیں تھا. میری بات سے ناراض نہ ہونا، ہم جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم خوب اپنے آپ کو جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں اپنے آپ کو، یہ ہمارا رب جانتا ہے. ہاں لوگ تعریفیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں فلاں بہت ایک آدمی ہے، بڑا اخلاقی آدمی ہے، اندر کا حال بندہ خود جانتے ہیں، اس کا رب جانتا ہے. یہ رب تعالیٰ نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدقے ہمارے اوپر یہ کرم فرما دیا کہ رب تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو لوگوں سے چھپا دیا. سابقہ امتوں میں لوگ ایسے نہیں بیٹھے ہوتے تھے، ادھر گناہ کبیرہ ہوتا تھا، ادھر ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی تھیں، بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے تھے، اور یہاں بڑے سے بڑا گناہ کیا ہوئے پھر بھی رب تعالیٰ ظاہری شکل تبدیل نہیں فرماتے. کیوں؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ میری امت کی شکلیں ان کے گناہوں کی وجہ سے مسخ نہ فرمانا، اللہ میری امت کے اوپر عمومی عذاب نہ بھیجنا. اگر یہ دعائیں نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہم میں سے کوئی کس شکل میں بیٹھا ہوتا، کوئی کس شکل میں بیٹھا ہوتا. سابقہ امتوں میں توبہ کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے تھے. گناہ کبیرہ ہو گیا ہے تو اب توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ چھریاں اٹھاؤ، تلواریں اٹھاؤ، اپنے جسم کے اوپر وار کرو، خون نکالو، تب جا کے توبہ قبول ہوگی. اور آج رب تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ کیا ہوا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، ندامت کا آنسو گراتا ہے، ابھی اس کا آنسو زمین پہ نہیں پہنچتا کہ رب تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. صرف معاف ہی نہیں فرماتے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما لیتے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ رب تعالیٰ سے عرض کی، اللہ میں چاہتا ہوں جو آپ کا سب سے زیادہ نافرمان بندہ ہے میں اس کو دیکھوں. میرے پیارے پیغمبر گلی کے آخر میں چلے جاؤ, وہاں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو جا کے دیکھ لو. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, ساری نافرمانیاں ساری بدماشیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں, دیکھ کے آ جاتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد پھر خیال آتا, اللہ میں چاہتا ہوں جو آپ کا سب سے زیادہ نیک بندہ ہے میں اس کو دیکھوں. میرے پیارے پیغمبر اسی جگہ چلے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام وہیں تشریف لے گئے, دیکھا تو یہاں تو وہی بندہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ یہ تو سب سے بڑا نافرمان, سب سے بڑا گناہگار. فرمایا نہیں, ایک وقت تھا کہ یہ سب سے بڑا گناہگار تھا, آج یہ سب سے بڑا نیک انسان ہے. یا اللہ وہ کیسے کہ ایک دفعہ اپنے گھر گیا, بیوی کے ساتھ کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا, بیوی نے اس کو کوئی سابقہ زندگی کا طعنہ دیا کہ تم نے فلاں وقت میں کیا کیا تھا. اس کے دل کے اوپر ایسی چوٹ لگی, ایسی چوٹ لگی, یہ سیدھا میرے در پہ آیا, ایسی سچی توبہ کی کہ وہ پہاڑوں کے برابر جو گناہ تھے نا, میں نے ان کو پہاڑوں کے برابر نیکیوں سے تبدیل کر دیا. آج یہ دنیا کا سب سے بڑا نیک انسان ہے. تو رب تعالیٰ نے اس امت کے اوپر بہت بڑا کرم فرمایا. اس لیے فرمایا جب بندہ کی توبہ طائب ہو جاتا ہے نا, وہ ایسے ہو جاتا ہے اتائب من الذنب کما لا ذنب لہ, گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. توبہ طائب جو بندہ ہو جائے, پھر کوئی بندہ اس کو سابقہ زندگی کا طعنہ دے کہ تم نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا, اب نیک بنے پھر رہے ہو, ہمیں پتہ نہیں تمہارے بارے میں, کوئی بندہ یوں طعنہ دے تو رب تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے, بہت غصہ آتا ہے. یہ کون ہوتا ہے میرے بندے کو یوں کہنے والا, میرا بندہ توبہ طائب ہو چکا, شیطان نے گناہ کروا لیا تھا, نفس کی وجہ سے گناہ کر بیٹھا تھا, لیکن توبہ طائب ہو گیا ہے, میں نے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا, اب یہ کون ہوتا ہے میرے بندے بھی یوں تانا دے, میں اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں دوں گا جب تک اس گناہ کے اندر اس کو مبتلا نہ کر دوں. تو محترم دوستو بزرگوں, میں عرض کر رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت کرم فرمایا. جب توبہ کے عنوان کے اوپر بات ہوتی ہے نا, تو پھر شیطان بس اوقات وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے, کہتا ہے مولوی صاحب بات تو بڑی اچھی کر رہا ہے, لیکن یار میری کیا توبہ, وہ تو نیک لوگوں کی توبہ ہوتی ہے, میں تو گناہگار ہوں. جب اس قسم کا کوئی خیال آتا ہے نا, تو سمجھ جائیں شیطان وسوسے ڈال رہا ہے. وہ رب تو اتنا کریم پروردگار ہے کہ اتنا کوئی باپ اپنے بھاگے ہوئے بیٹے کے واپس آنے کا انتظار نہیں کرتا, کوئی ماں اپنے ناراض بیٹے کے راضی ہونے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا انتظار رب تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کی توبہ کا کر رہا ہوتا ہے. کب یہ میرا بندہ توبہ کرے گا, میں اس کی توبہ قبول کر کے اس کو اپنے نیک بندوں کے اندر شامل کر لوں. ایک بندہ راستے میں جا رہا تھا, گندی نالی میں گر گیا, تو اس کے کپڑے بھی, اس کے جسم بھی گندگی کے اندر لت پت ہو گیا. اب اس نے کہیں جانا تھا آگے, نہ آگے جانے کا نہ پیچھے جانے کا. راستے میں ایک دریا آتا تھا, اس نے سوچا کہ کہیں جانے سے پہلے میں اس دریا کے اندر جا کے غوطہ لگا لیتا ہوں, ایک چھلانگ لگا دیتا ہوں تاکہ میرے کپڑے بھی صاف ہو جائیں اور میرا بدن بھی صاف ہو جائے. دریا کے اوپر جا کے کھڑا ہو گیا, کافی دیر دریا کو دیکھ رہا ہے اور چھلانگ لگا نہیں رہا. دریا کہتا ہے بھائی کیوں آئے تھے, کیسے آنا ہوا تھا یار, میرے جسم جو ہے نا اور میرے کپڑے گندگی کے اندر لت پت ہو چکے تھے, میں نے سوچا تمہارے اندر ڈبکی لگا لوں گا تو میں صاف ستھرا ہو جاؤں گا, لیکن خیال یہ آ رہا ہے نا کہ اگر میں نے تیرے اندر ڈبکی لگا لی کہ تو گندا نہ ہو جائے, کہ تیرا پانی گندا نہ ہو جائے. دریا مسکرانے لگ گیا, کہنے لگا ارے بھائی تو ایک ہے, تیرے جیسے ہزاروں بیک وقت میرے اندر ڈبکی لگائے نا, میں سب کو پاک بھی کر لوں گا اور خود بھی پاک رہوں گا. اللہ ہم چاہے جتنا چاہے گناہوں کے اندر مبتلا ہوں, اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں گے, رب تعالی کی رحمت بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ قافلے کے ساتھ واپس تشریف لا رہے ہیں, ایک جگہ پہ قافلہ رک گیا, آپ نے پڑاؤ کیا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عادت کے مبارک امت کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو گئے. یا اللہ میری امت کو معاف فرما, یا اللہ میری امت کو معاف فرما, سارو قطار رو بھی رہے ہیں, دعائیں بھی فرما رہے ہیں. اتنے میں دیکھا کہ سامنے سے ایک چھوٹی سی چڑی ہے, کوئی پرندہ ہے, وہ اڑتا ہوا آتا ہے, آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھتا ہے, وہاں سے ایک دو ریت کے ذرے اٹھاتا ہے اور یا کے قریب ایک نالا دریا بہ رہا تو اس میں پھینک دیتے ہیں, پھر واپس آتا ہے, پھر آپ کے سامنے سے ایک دو زرے اٹھاتا ہے, پھر جا کے ڈال دیتے ہیں. جب اس پرندے نے تین چار مرتبہ اس طرح کیا نا تو آقا علیہ السلام حیران, یا اللہ یہ پرندہ کیا کر رہا ہے, اڑتا ہوا آتا ہے یہاں سے ریت اٹھاتا ہے اس نالے میں پھینک دیتا ہے, ایسا کیوں کر رہا ہوگا؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہوئے تو جبرائیل امین تشریف لے آئے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا زیادہ کیوں حیران ہو رہے ہیں؟ جبرائیل مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, یہ چھوٹا سا پرندہ ہے اڑتا ہوا آتا ہے یہاں سے ریت اٹھاتا ہے جا کے نالے میں پھینک دیتا ہے, ایسا کیوں کرتا ہوگا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ رو رو کی امت کی دعائیں فرما رہے ہیں نا, رب تعالیٰ نے اس پرندے کو اس کی تمثیل بنا کے بھیجا ہے. جبرائیل وہ کیسے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, میرے محبوب اتنا کیوں اپنی امت کے لیے روتے ہو؟ جس طریقے سے یہ پرندہ ایک دو ذرے اٹھاتا ہے اس نالے میں پھینک دیتا ہے, اس کے دو ذروں سے اس دریا کا بہاؤ رک نہیں سکتا. میرے پیارے محبوب آپ کی امت کے جتنے گناہگار ہیں اگر وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں گے, میری رحمت کا دریا اتنا وسیع ہے, اتنا وسیع ہے, جو حیثیت ان دو ذروں کی اور دنیا کے دریا کے سامنے ہے وہ حیثیت بھی ان گناہگاروں کے گناہوں کی اس دریا کے سامنے نہیں ہے. تو رب تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے, ہمارے مانگنے میں کمی ہے, اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو کیوں نہ ہم ان محافل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, اس اجتماع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رب تعالیٰ کے سامنے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں. اور رب تعالیٰ کو منانا بھی سب سے زیادہ آسان, رب تعالیٰ کو منانا سب سے زیادہ آسان. ایک لڑکا ہے, اس نے رب کی نافرمانی تو اختیار کی ہوئی ہے, لوگوں کو بھی تنگ کیا ہوا ہے, سارے لوگ اس کی اس حالت کو دیکھ کے پریشان ہیں, حتیٰ کہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, علاقے والے چھوڑ دیتے ہیں, سکا بھائی بھی چھوڑ دیتے ہیں, والد بھی چھوڑ دیتے ہیں. والد نام لینا پسند نہیں کرتا, بیوی سے کہتے اس کو کہہ دو فلاں جگہ چلا جائے. لیکن ایک ہستی ہوتی ہے جس کو ماں کہا جاتا ہے, ماں ساتھ دیتی رہتی ہے, اور یہ ابھی تو بچہ ہے, بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا, کیوں اس کو پریشان کرتے ہو؟ بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا, کیوں؟ ماں کو اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. لیکن یہ لڑکا اتنا بڑا نافرمان بن گیا کہ اس نے ماں جیسی ہستی کو ناراض کر دیا. اب اس کو کچھ احساس ہوا کہ میں نے کیا کر لیا, کہ میں نے ماں کو بھی ناراض کر دیا, چلو مجھے ماں سے معافی مانگنی چاہیے. یہ ماں کے سامنے جاتا ہے, کہتا امی مجھے معاف فرما دیں, امی مجھے معاف فرما دیں, ماں کے لیے بیٹا تو نے مجھے بہت تکلیفیں دی, میرے سامنے سے اٹھ جا, تو آ کے میرے سامنے بیٹھا ہے نا, مجھے اور تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے, اٹھ جا یہاں سے. کہتا امی معاف کر دینا, بیٹا میں نے کہہ دیا نہیں معاف کر سکتی, اٹھ جا یہاں سے. جب یہ سمجھتا ہے ماں معاف کرنے کی اوپر نہیں آ رہی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. ماں دیکھتی ہے بیٹا رو رہا ہے, ماں اپنی اولاد کے آنسو نہیں دیکھ سکتی, کہتی اچھا بیٹا رو نہیں, جا تجھے میں نے معاف کر دیا. محترم دوستو بزرگو, پوری دنیا کی جتنی مائیں ہیں, پوری دنیا کی جتنی مائیں ہیں, ان تمام ماؤں کی محبت کو ایک جگہ بھی جمع کر لیا جائے, رب تعالیٰ کو اس سے بھی 70 گنا زیادہ محبت اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے. میرے بندوں, گناہ کر کر کے تم اپنا دل سخت کر بیٹھے ہو, میرے سامنے رونا بھی نہیں آتا, ارے تم رونے جیسی شکل ہی بنا لو, میں اس شکل کو قبول کر کے تمہارے گناہ معاف فرما دوں گا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واعظ فرما رہے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, قحط ہے, فصلیں نہیں ہو رہی ہیں, باغات فصل نہیں دے رہے, اللہ بارشیں برسائیے, لوگ پریشان ہیں, جانور مر رہے ہیں. فرمایا گیا میرے پیارے پیغمبر, میں کیسے بارش برساؤں کہ اس محفل میں کتنا بڑا گناہگار بندہ بیٹھا ہوا ہے جو پچھلے 40 سال سے میری نافرمانی کرتا آ رہا ہے, اب تو بارش نہیں برساؤں گا. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے, لوگوں تم میں اتنا بڑا گناہگار کون ہے جس نے اتنا زیادہ اللہ رب العزت ناراض کر دیا کہ رب تعالیٰ نے بارشیں جو ہے روک دی ہیں, کون ہے تم میں سے اتنا بڑا گناہگار؟ چنانچہ وہ جو بندہ تھا نا, وہ تو اپنے آپ کو جانتا تھا, دل دل میں کہنے لگا یا اللہ مجھے معاف فرما دے, آج موسیٰ کے سامنے رسوا ہوں, اسے بچا لے, اللہ آج کے بعد میں نے یہ نافرمانی نہیں کرنی. اور ساتھ ساتھ ایسے پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے, ہو سکتا ہے کوئی اور اٹھ جائے, ہو سکتا ہے کوئی اور اٹھ جائے. دیکھتے ہیں پوری محفل میں کوئی بھی نہیں اٹھ رہا, پھر خیال آتا ہے یا اللہ وہ تو میں ہی ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما، اللہ آج کے بعد میں نے یہ نافرمانی نہیں کرنی. اتنے میں بارش بسنی شروع ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پوچھنے، یا اللہ آپ تو فرما رہے تھے بارش نہیں برساؤں گا، میں گناہگار بندہ بیٹھا ہوا ہے، میرے پیارے پیغمبر اس بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، اس بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، اب میں بارش نہ برساؤں تو کیا برساؤں؟ یا اللہ وہ کون سا ہے مجھے بتائیے، ان میں سے ہے کون سا وہ؟ میرے پیارے پیغمبر 40 سال تک میری نافرمانی کرتا رہا، میں نے پردہ ڈالا رہا، اب تو میرا دوست بن چکا ہے، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو کیا کریم پروردگار ہے. تو محترم دوستو بزرگو، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں. جو بندہ بھی ایک دفعہ بھی کہہ دیتا ہے اللہ اللہ میری توبہ، ایک دفعہ بھی کہہ دیتا ہے، رب تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. وہ تو انتظار کر رہا ہوتا ہے، وہ رب تعالیٰ انتظار کر رہا ہوتا ہے کبھی میرا بندہ توبہ کرے گا. جیسے ہی ایک دفعہ بھی سچے دل کے ساتھ دل سے کہہ دیتا ہے اللہ میری توبہ، فوراً گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر لیا جاتا ہے. تو محترم دوست بزرگو، آج رو لینا آسان کام ہے، کل بڑا مشکل کام ہے. یہ جو آنسو نکلتے ہیں نا رب تعالیٰ کی یاد میں، یہ بہت قیمتی ہیں، ان کی اللہ کے یہاں بہت قدر و قیمت ہے. تو کیوں نہ ہم اپنے پروردگار کے سامنے روئیں تاکہ رب تعالیٰ ہماری توبہ بھی قبول فرمائے، ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے، اور ہماری ٹینشنیں پریشانیاں بھی دور ہو جائیں. جو بندہ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے رونا جانتا ہے، وہ بندہ پھر کسی کے سامنے نہیں رویا کرتا. لوگوں کے سامنے وہی بندہ روتا ہے، لوگوں کے سامنے وہی بندہ روتا ہے جو اپنے رب کے سامنے رونا نہیں جانتا. جس کو رب کے سامنے رونا آتا ہے، وہ پھر کسی کے سامنے نہیں رویا کرتا. کیوں نہ ہم اپنے پروردگار کے سامنے رونا سیکھ لیں. آج دعائیں ہوتی ہیں، بہت دفعہ تو دعائیں کرنے کی توفیق نہیں ملتی. کچھ لوگ دعائیں کر بھی لیتے ہیں، لیکن بے دھیانی والی دعائیں ہوتی ہیں، دھیان کی اور ہوتا ہے، ہاتھ کی اور اٹھے ہوتے ہیں، اور جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. وہ اللہ تو فرعون کی دعا قبول کرنے والا ہے، وہ تو اپنے دشمنوں کی دعائیں قبول کرنے والا ہے، ہماری دعائیں کیسے قبول نہیں کرے گا؟ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. فرعون کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں. ایک دفعہ ملک مصر کے اندر بارشیں رک گئی، جیسے ہمارے یہاں بارشیں بسوں کا رک جاتی ہیں، کافی عرصہ بارشیں نہیں ہوتی ہیں، تو جو بارانی علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پانی کی بہت قلت ہو جاتی ہے، مویشی جو ہے مرنے شروع جاتے ہیں چونکہ پانی نہیں ملتا، لوگ نقل مکانی کرتے ہیں. اسی طرح ملک مصر میں ایک دفعہ بارشیں رک گئی، تو لوگ بڑے پریشان، جو بارانی علاقے کے لوگ تھے انہوں نے جو ہے نقل مکانی کرنی شروع کر دی. کچھ لوگ گئے فرعون کے پاس، جناب آپ کہتے ہو کہ میں رب ہوں، تو جناب بارشیں برسائیے، لوگ پریشان ہیں، ہمارے مویشی مر رہے ہیں، ہم نقل مکانی کرنے کے اوپر مجبور ہو چکے ہیں. اب اس نے جب بات سنی لوگوں کی نا، تو پریشان ہو گیا، اب کیا ہوگا، اب تو سارا میرا جو ہے نا پول کھل جائے گا، کہتا ہو جائے گی بارش، ہو جائے گی. اب اس نے جو ہے نا لوگوں کو مطمئن کر رہا ہے کہ ہو جائے گی بارش. کیسے ہوگی؟ اب رات کے اندھیرے کا انتظار کر رہا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا نا، تو چپکے سے اپنے محل سے باہر نکلا، دریائے نیل کے کنارے چلنا شروع ہو گیا، اور پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی پیچھے سے آ تو نہیں رہا، نہیں جی کوئی بھی نہیں آ رہا، اندھیرا ہے، ویرانہ ہے. تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے، اللہ رب تو ہی ہے، اللہ لوگوں کے سامنے میں رب بن بیٹھا، اللہ لاج رکھ لیجئے، بارش برسا دیجئے. رب نے اس ملعون کی بات کو سن کے فوراً بارش برسا دی. تو اتنا بڑا کریم پروردگار ہے کہ اتنے بڑے دشمن کی بات کو سن کے بارش برساتا ہے، اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ لازمی قبول ہوتی ہیں، کوئی مانگے تو صحیح. ہم ہاتھ رب تعالیٰ کے سامنے اٹھائے ہوتے ہیں، دل کہیں اور متوجہ ہوتا ہے. ایسی دعائیں تو میلے کپڑے کے اندر لپیٹ کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ہاتھ میرے سامنے اٹھائے ہوئے ہیں، دل تمہاری کی اور طرف متوجہ ہے. نہیں، دعا کیسے کریں کہ ہمارا انگ انگ، رواں رواں، ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. جب اس توجہ کے ساتھ دعا کی جاتی ہے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوتے، رب تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں باہر مسجد کے دروازے کے اوپر بھیک مانگنے والا بیٹھا ہوتا ہے، کہتا بھائیو بھائیو میں بہت غریب ہوں، بھائیو بہت محتاج ہوں، بھائیو میرے ساتھ مدد کرتے جاؤ، مجھے ایک ایک روپیہ دیتے جاؤ. اس کے بولنے کا انداز اتنا پیارا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ اٹھانے کا انداز اتنا پیارا ہوتا ہے، اس کے چل کے آنے کا انداز اتنا پیارا ہوتا ہے، کہ اندر مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا سب کا دل نرم پڑ جاتا ہے. کوئی بخیل ہی بندہ کیوں نہ ہو اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ واقعی بہت ہی غریب ہے, کچھ دیتے ہی جاؤ اس کو. کیوں؟ اس بندے کے مانگنے کا انداز اچھا ہے. اگر باہر بیٹھ کے وہیں سے آوازیں لگانا شروع کر دے, اندر جتنے بندے بیٹھے ہو باہر نکل مجھے پیسے دو, کوئی دے گا؟ کوئی بھی نہیں دیتا. تیرے دینے تو نہیں ہے. کیوں؟ پہلے بندے کے مانگنے کا انداز اچھا تھا, اس کے مانگنے کا انداز اچھا نہیں ہے. ہم بھی رب تعالیٰ کے سامنے دعائیں تو کرتے ہیں لیکن دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, دعائیں مانگ نہیں رہے ہوتے. دعائیں پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ جو ہم نے دعائیں بچپن میں یاد کی ہوئی ہے نا, قاری صاحب نے ہمیں دعائیں یاد کروائی ہوئی ہیں, والدہ محترمہ نے دعائیں یاد کروائی ہوئی ہیں, وہ رٹی رٹائی دعائیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, ربنا ظلمنا انفسنا. اب ہاتھ جو ہے منہ کے اوپر پھیرتے ہیں, بس اوقات یہ بھی نہیں پتا چلتا میں نے کیا دعا مانگی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک دفعہ جو ہے شب برات کی رات تھی تو مسجد میں گیا تو مجھ سے پہلے ایک صاحب دعاؤں میں مشغول تھے, دعا کر رہے تھے. دعا کے بعد جب انہوں نے محسوس کیا میں قریب آ کے بیٹھا ہوں تو میری طرف دیکھا, دعا ختم کی, میں نے پوچھا آپ کیا دعا فرما رہے تھے, ابھی آپ نے کیا دعا کی؟ کہتے ہیں حضرت سچ بتاؤں مجھے تو یاد ہی نہیں ہے میں نے کیا دعا کی. وہ کیا دعا ہے جو بھی ہاتھ جو ہے منہ کی وہ نہیں پھیرا, اس بندے کو یہ بھی نہیں پتا میں نے کیا دعا کی. تو دعائیں ہمیں پوری توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے. جب اسی طریقے سے بندہ سچے دل کے ساتھ رب تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے نا تو رب تعالیٰ فوراً اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے, فرماتے ہیں ایک دفعہ ہمیں اپنے گھر سے باہر نکلا کسی کام سے جا رہا تھا کہ ہماری گلی میں ایک مکان کا جو ہے دروازہ گیٹ کھلا تو میں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو مار مار کے باہر لے کے آ رہی تھی, کہہ رہی تھی دفعہ دور ہو جا یہاں سے, تو نے تو مجھے بہت پریشان کر دیا, تو اس قابل ہی نہیں ہے تجھے میں اپنے گھر کے اندر رکھوں, نکل جا یہاں سے, چلا جا جہاں جانا چاہتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں اس نے اپنے بچے کو باہر دھکا دیا اور پیچھے کنڈی لگا دی. امام صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا بچہ چھوٹا سا ہے, اس کی عمر بھی زیادہ سے زیادہ 8-9 سال اس کی عمر ہوگی, تو میں نے سوچا یہ بچہ کہاں جائے گا. وہ بچہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا گلی کے آخر تک پہنچ گیا, کچھ دیر وہاں کھڑا رہا, سوچوں میں گم ہے, رو بھی رہا ہے, تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آنا شروع ہو گیا. واپس آیا, آ کے دروازے کے ساتھ ہاتھ لگاتا ہے, دروازہ بند ہے, ماں کا خوف ہے, دروازہ کھلوا نہیں پاتا, وہیں بیٹھتا ہے, نیند آ جاتی ہے, سو جاتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں اس کی والدہ نے پھر دروازہ کھولا, دیکھا لڑکا تو یہیں سویا ہوا ہے. اس بیچاری کا غصہ بھی تک دور نہیں ہوا تھا, اس نے پھر بچے کے اوپر جو ہے اٹھایا, کہا تو دفعہ دور کیوں نہیں ہو جاتا, تجھے میں نے کہا نہیں تھا تو اس گھر میں نہیں رہ سکتا, نکل جا یہاں سے, میری آنکھوں سے دور کیوں نہیں ہوتا ہے. تو لڑکے نے جب ماں نے دوبارہ اس کو جھنجھوڑا نا, اس کی آنکھوں سے پھر آنسو نکلنے شروع ہو گئے, کہنے لگا امی امی جب آپ نے مجھے پہلی دفعہ مارا تھا نا میں تو چلا گیا تھا, میں گلی کے آخر تک پہنچ گیا تھا, میں نے سوچا چلو چلا جاتا ہوں, کسی کے جوتے صاف کر لوں گا, کسی کی منت سماجت کر لوں گا, اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹا لوں گا, پر امی مجھے ایک خیال اور آ گیا. تجھے کیا خیال آیا؟ امی مجھے یہ خیال آیا ٹھیک ہے میں اپنی بھوک مٹانے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں, منت سماجت کر سکتا ہوں, جوتے صاف کر سکتا ہوں, لیکن جو محبت مجھے آپ دیتی ہیں نا امی وہ محبت مجھے کوئی نہیں دے گا. امی یہ خیال آیا نا میں واپس آ گیا ہوں, اب جتنا چاہتی مجھے ماریے, میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. ماں کہنے لگی اچھا بچہ اگر تجھے یہ خیال آ گیا ہے نا تو میں نے بھی گھر کے سارے دروازے تیرے لیے کھول دیے, جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. اسی طریقے سے بندہ مومن جب اللہ رب العزت کی حضور روتا ہے روتا ہے روتا ہے دعائیں کرتا ہے, الہی عبدک العاصی عطا کا, اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے در پہ حاضر ہو چکا ہے, مقرم بالذنوب وقت دعا کا, اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے, پیارے اللہ آپ سے یہ دعا کر رہا ہے, فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ, اگر آپ معاف فرما دیں گے اللہ یہ آپ کی شان کے لائق ہے, فَإِن تَدْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمُ سِوَاكَ, اللہ جیسے آئے تھے اگر ویسی خالی خلی واپس لوٹا دیا آپ کے علاوہ کون ہے جو ہمارے اوپر رحم کرے گا. کس سے مانگیں, کہاں جائیں, کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ جب انسان یوں رب تعالیٰ کے ساتھ لو لگا لیتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, رب تعالیٰ فور اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں. تو انشاءاللہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا نا انشاءاللہ, تو رب تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا, دیکھیے وہ سارے اسباب جو دعاؤں کی قبولیت کے ہوتے ہیں نا, وہ سارے اسباب یہاں موجود ہیں. کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ یہاں موجود ہیں, ہمارے شیخ موجود ہیں, ہم ان کے قدموں میں آئے ہوئے ہیں. دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے کہ کوئی شخصیت ایسی ہو جس کی وجہ سے رب تعالیٰ دعائیں قبول فرما لیتے ہیں. پھر اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا کے میں کوئی بندہ کسی گھر میں چلا جاتا ہے, کوئی بھی سخی آدمی اس کو اپنے گھر سے خالی نہیں جانے دیتا, تو ہم اللہ کے گھر میں آگے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. تو سارے جو ہے اسباب جو دعاؤں کی قبولیت کے ہوتے ہیں نا, رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں. کہ ایسا نہ ہو جائے اتنا کچھ محنت جو ہے کر کے, تکلیفیں اٹھا کر ہم یہاں پہنچے ہوں اور یہاں آ کر بھی ہم اپنا وقت ضائع کر بیٹھے. کوئی باہر گھوم رہا ہے جو ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے, نہیں, جو یہاں کے اوقات ہیں بہت قیمتی ہیں, خصوصاً جو اجتماعی جو ہے معمولات ہوتے ہیں اس میں تو ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. یہ ہم پہلے سے جو ہے باوضو ہو کے بیٹھے ہیں اور پہلے سے تیار ہو کر بیٹھے ہیں کہ اب جو ہے فلاں اجتماعی عمل آ رہا ہے اس میں ہم نے جم کے بیٹھنا ہے. جو بندہ اس طریقے سے اپنے اوقات کی حفاظت کرتا ہے نا, کوشش کرتا ہے, فکر پیدا کرتا ہے, تو رب تعالیٰ پھر ایسے بندے کو ضائع نہیں فرماتا. دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا, اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک صحابی رسول ہے, ان کا نام ہے حضرت جابر بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی پہلی ملاقات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے بھی نہ تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ لوگ ہر معاملے میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے معاملات میں ان سے مشورہ لیتے ہیں. رجوع کرنے اور مشورہ لینے کے بعد وہ صاحب جو بھی اس پر ارشاد فرما دیتے, لوگوں کو ان پر اطمینان ہو جاتا. میں نے پوچھا کہ اے لوگوں, یہ صاحب کون ہیں جن سے آپ سوالات کرتے ہو, معاملات پر مشورہ کرتے ہو اور مشورہ پانے کے بعد آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میں ان کے قریب گیا اور قریب جا کر میں نے ان کو سلام ان الفاظ میں کہا کہ علیک السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے یہ سلام دو مرتبہ دیا, دونوں مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہ دیا اور فرمانے لگے کہ یہ مردوں کا سلام ہے زندوں کا سلام میں سلامتی پہلے آتی ہے. یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دینے کا طریقہ بتا دیا, سلام کرنے کا طریقہ بتا دیا. حالانکہ الفاظ اردو کے اگر استعمال کیے جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو, مطلب یہی ہے, لیکن شریعت میں الفاظ بھی مقصود ہیں. ہو بہو وہی الفاظ جب ہم ادا کریں گے تو سلامتی بھی ہو جائے گی اور سنت پر عمل بھی ہو جائے گا. یعنی 1400 سال سے امت متواتر ایک سنت پر عمل کر رہی ہے. اور ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ جو بندہ بھی ملاقات دوسرے مسلمان بھائی سے کرتا ہے, دونوں السلام علیکم ایک وقت میں اگر کرتے ہیں تو جواب دینا دونوں پر واجب ہو جائے گا. یہ نہیں کہ ایک بندہ وعلیکم السلام کہہ دے تو بات بن گئی, نہیں نہیں. علماء کہتے ہیں کہ کیونکہ دونوں نے سلامتی بھیجی ہے السلام علیکم کے الفاظ کے ساتھ, اب جواب دینا دونوں پر واجب ہو گیا. ایک بات یہ بھی اس میں واضح ہو گئی کہ اس امت کا شعار سلامتی بھیجنے کا السلام علیکم ہے. آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں, کسی ملک میں بھی چلے جائیں, وہ آپ کی زبان نہ جانتے ہوں اور آپ ان کی, لیکن اس سنت پر متواتر عمل ہو رہا ہے کہ چاہے زبان نہ بھی آتی ہو ہر بندہ السلام علیکم کہہ کر سلامتی بھیجتا ہے, اور جواباً مومن وعلیکم السلام سلام کا جواب دے کر بھی سلامتی انہی مخصوص الفاظ کے ساتھ کرتا ہے. آج کل جو جدیدیت کے دائی ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو الفاظ کے ظاہر پر نہیں جانا چاہیے بلکہ اس کی روح اور فلسفے کو پہچاننا چاہیے. یعنی سنت کی تحقیر کرتے ہیں, سنت کو چھوڑتے ہیں, کہتے ہیں نہیں اس حلیے میں کچھ نہیں پڑا. یہ ایمان وہ چیز ہوتی ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے. پتہ نہیں ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے جو ایمان دل کے اندر ہے, ہمیں تو ظاہر میں بھی نہیں نظر آتا صحیح انداز میں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رات سونے سے پہلے کے کچھ کلمات آپ مجھے بتا دیجئے نصیحت کے طور پہ, میں تاکہ اس پر عمل شروع کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کلمات کو پڑھ کر سویا کرو. وہ کلمات کیا تھے؟ آمنت بکتابک الذی انزلتا ونبیک الذی ارسلتا. یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے. اب چند دن گزر گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صحابی پھر سامنے ہیں, تو آپ نے ان کو اپنے قریب بلایا اور قریب بلا کر فرمانے لگے کہ جو میں نے دعا آپ کو تعلیم کی تھی بھلا مجھے سناؤ تو صحیح. اب اس صحابی نے جو دعا یاد کی تھی وہ سنانے لگا. وہ کہنے لگا, آمنت بکتابک الذی انزلتا ورسولک الذی ارسلتا. یعنی نبی کی جگہ رسول کا لفظ استعمال کر دیا. اب بظاہر تو الفاظ میں کوئی ہلکی سی تبدیلی ہے, معنی میں تو کوئی تبدیلی نہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوک دیا, فرمانے لگے کہ نہیں نہیں نہیں, جس طرح میں نے تجھے تعلیم کی تھی دعا تم اس طریقے سے پڑھو, تم اپنی مرضی اس میں شامل نہ کرو. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین وہی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، جو بھی الفاظ بھی مقصود ہیں اور اتباع بھی مقصود ہے، اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق الفاظ کو تبدیل کرنا دین کے اندر ممنوع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ راتوں کو گشت فرمایا کرتے تھے. صحابہ کے حالات معلوم کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ گشت فرما رہے تھے تو گشت فرماتے فرماتے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نوافل میں تلاوت فرما رہے ہیں اور بڑی پست آواز میں تلاوت فرما رہے ہیں. آگے جل کر دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نوافل پڑھ رہے ہیں اور خوب اونچی آواز میں تلاوت فرما رہے ہیں نوافل میں. اب صبح نماز فجر میں دونوں حضرات نماز کے لیے تشریف لائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر، آپ جب رات کو تلاوت کر رہے تھے نوافل میں بہت آواز آپ کی پست تھی، آپ کی آواز پست کیوں تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات کو میں سنانا چاہتا تھا، جس ذات کے لیے میں پڑھ رہا تھا، اس کے لیے میری پست آواز بھی قابل سماعت ہے، میں آہستہ آواز میں اس لیے پڑھ رہا تھا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، تم اتنی اونچی آواز میں کیوں پڑھ رہے تھے؟ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میں اونچی آواز میں اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ سوتے ہوئے جاگ جائیں اور شیطان بھاگ جائیں. آپ نے کہا ابو بکر، تم ذرا آواز کو اپنی اونچی کر لو اور عمر تم اپنی آواز کو دھیما کر لو. اللہ اکبر. قرآن پاک کی آیت بھی ہے ولا تجہر بصلاتک، اس آیت کی تفسیر کے تحت حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آواز کا پست ہونا یا اونچا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر امت کو بتا رہے تھے کہ اے امت، تم قیامت تک میری اس آیت کو سامنے رکھ کر تلاوت کرو گے، تلاوت کا ثواب بھی ملے گا اور سنت پر عمل کا ثواب بھی ملے گا. یعنی جو طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اس طریقے پر عمل کرنے میں ہی نجات ہے. حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں اللہ کا رسول ہوں. کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے یا مصیبت پہنچے تو اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے تم اس اللہ کو پکارو تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت اور تکلیف کو دور کر دیتے ہیں. زمانے جاہلیت میں بھی یہی معاملہ تھا کہ ویسے عمومی طور پہ تو وہ لات منات کی عبادت کیا کرتے تھے، پرستش کیا کرتے تھے، لیکن جب کوئی بہت بڑی مصیبت آ جاتی، بہت بڑی تکلیف پہنچ جاتی، کسی سمندری طوفان میں گر جاتے تو پھر لات منات کو نہیں پکارتے تھے بلکہ اللہ رب العزت کو پکارتے تھے. اور یہی بات حضرت فرما رہے تھے کہ جب تم کسی مصیبت میں پہنچو تو جس اللہ کو پکارو وہ پکار اللہ تعالیٰ تمہاری سنتا ہے، اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے، میں اس اللہ کا رسول ہوں. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کب معلوم تھا. وہ بھی کہتے تھے کہ ہم پرستش اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، پکارتے اللہ تعالیٰ کو ہیں، یہ جو لات منات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، ہم ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں. ہمارا طرز عمل بھی یہی آج کل، یہاں جبا کبا دیکھ لیا وہاں سجدہ ریز ہو گئے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز اور عبادت اور پکارتے تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہیں. پھر فرمانے لگے میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب قحط پڑ جائے تو اس قحط کو دور کرنے کے لیے تم اللہ تعالیٰ کو پکارو تو اللہ تعالیٰ اس قحط کو دور فرما دیتے ہیں. پھر آگے فرمانے لگے کہ جب تم کسی چٹیل صحرا میں ہو، چٹیل صحرا میں کوئی آپ کو مدد کرنے والا نہ ہو، پانی نہ ہو، ساز و سامان سے زیادہ راہ سے لدی ہوئی تمہاری اونٹنی گم ہو جائے، اور تم پھر اللہ کو پکارو اور تمہاری اونٹنی تمہیں مل جائے، میں اس اللہ کا رسول ہوں. جب یہ باتیں سنی تو اس نے کلمہ پڑا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا. اب کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت فرما دیجیے. حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے تو اسے بات یہ واضح ہو گئی کہ ہم بھی جب کسی بڑے عالم کے پاس، بڑے مفتی کے پاس، اہل اللہ کے پاس جب ہم بھی جائیں، اگر موقع مناسب ہو تو ہمیں بھی نصیحت کے لیے عرض کرنا چاہیے کہ مجھے نصیحت کر دیجئے. اس نصیحت کا فائدہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. سیرت النبی ایک شعر آفاق کتاب ہے جس کے مصنف ہیں حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور رخصت ہوتے وقت میں نے بھی یہی عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے نصیحت فرما دیجئے، نصیحت فرما دیجئے. تو حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو بہت بڑا عالم ہے، میں تو اس کے مقابلے میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، تو میں نے فوراً رجوع اللہ کر لیا اور اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ یہ تو بہت بڑا عالم ہے، علم میں مجھ سے بہت آگے ہے، اب وہی الفاظ میرے ذہن میں القا کر دیجئے جو اس کے لیے فائدہ مند ہوں. کہتے ہیں کہ یوں ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور کہنے لگے کہ سلیمان اپنے نفس کو مار لینا. کہتے ہیں یہ صرف اتنا سے مختصر سا جملہ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ کے منہ سے نکلا، سید سلمان ندوی رحمت اللہ فرمانے لگے کہ اس چھوٹے سے جملے نے میرے دل پر وہ اثر کیا کہ جو بڑی بڑی کتابوں نے اثر نہیں کیا. مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور پھر میں نے اپنے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور 40 دن تک لگاتار پھر خانقاہ تھانہ بھون میں میں رہا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح جب اہل اللہ سے ملیں تو ان کو نصیحت کے لیے کہنا چاہیے، کیونکہ ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ من جانب اللہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، انہوں نے اللہ سے مدد مانگ کر رجوع کر کے وہ الفاظ ادا کیے ہوتے ہیں، ان الفاظ کے اثرات ہی علیحدہ ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت یہ کی وَلَا تَسُبُّنَّ أَحَدًا کہ تم کسی کو گالی مت دینا، کسی کے ساتھ بدگوئی مت کرنا. آج کے حالات پر بھی یہی بات منطبق ہوتی ہے جو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی. کہ بات بے بات ہم بگڑ رہے ہوتے ہیں. اور عموماً غصہ کمزور پہ ہی آیا کرتا ہے. اپنے سے زیادہ علم والے پر، اپنے سے زیادہ طاقت والے پر غصہ نہیں آتا، کمزور پر ہی آتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کے غلام تھے، انہوں نے کوئی غلطی کی. جب غلطی کی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کو سخت سست کہا، اور الفاظ میں لعنت کا لفظ بھی استعمال ہو گیا. وہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام پر لعنت بھیجی ہے. آقا کو یہ بات پسند نہ آئی، فوراً اصلاح فرمائی، فرمانے لگے لعنین وصدقین کاللہ ورب الکعبہ، کہ لعنت کرنے والا ہو اور پھر صدیق ہو، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، رب کعبہ کی قسم وہ صدیق نہیں ہو سکتا. اتنے سخت جملے کہے. جب یہ جملے کہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ گئے، اور کام کر جس غلام کو سخت سست کہا تھا، لعنت بھیجی تھی، اسی وقت اس غلام کو آزاد کر دیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر انسان تو درکنار، کسی جانور تک پر بھی لعنت نہیں بھیجی. اور واقعی ہمارا عمل اس سے الٹ ہے. ہم ذات کو برا سمجھنے لگ پڑتے ہیں، عمل کو برا سمجھتے ہی ہیں، اس ذات کو بھی برا سمجھتے ہیں، حالانکہ نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما، العبرۃ بالخواتیم، معاملہ تو خاتمے پر ہے. جس کا خاتمہ اچھا ہو گیا، ہمیں کیا پتا کہ جس بندے کو ہم برا بلا کہہ رہے ہیں اور اس کی موت محمود ہو اور ہم سے آگے نکل جائے. خاتمے پر اعتبار ہے. ایک اللہ والے ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر حفیظ اللہ. ان کے واقعات بھی بڑے عجیب و غریب ہیں. مدینہ شریف حاضر تھا تو جو ان کے میزبان تھے، میں ان سے ملنے کے لیے گیا. مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب وفات تک اس گھر میں رہے. وہ جو میزبان تھے، حیات تھے، میرا ان کے ساتھ تعلق کوئی نہیں تھا. مجھے معلوم ہوا، معلومات کر کے کوئی تعلق نکالا، اور پھر میں ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا. میں نے کہا جو اتنا عرصہ ایک اللہ والے کی صحبت میں رہے تو لازمی ان سے کوئی بات مل ہی جائے گی. میں ان کی خدمت میں حاضر بھی ہوا. حاجی محمد دین صاحب ان کا نام تھا، ان کے گھر میں گیا تو میں نے کہا جی آپ کو بات بتائیے ڈاکٹر صاحب کی. وہ فرمانے لگے کہ ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دل کی آنکھیں دے رکھی تھی. ڈاکٹر صاحب ایک دن فرمانے لگے کہ حاجی صاحب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں پوری دنیا سے، مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے مدینہ شریف میں وصال ہو جاتے ہیں، یہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے جنت البقیع میں. لیکن ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ بھائی میں رات کو دیکھتا ہوں اونٹنیوں پر تابوت آتے ہیں، باہر سے فرشتے لے کر آتے ہیں ان تابوتوں کو، اور ان تابوتوں کو جنت البقیع میں دفن کرتے ہیں، اور جنت البقیع میں جو تابوت ہوتے ہیں ان کو ان اونٹنیوں پر لاد کر یہاں سے منتقل بھی کر دیا کرتے ہیں. تو بھائی معاملہ تو خاتمے پر ہے. جس کا خاتمہ محمود ہو جائے، کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ، وہ پاکستان میں دفن ہوا، وہ اللہ تعالیٰ اس کی میت کو جنت البقیع میں پہنچا دے. تو ڈاکٹر حفیظ اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے. وہ فرمانے لگے کہ مفتی محمد حسن صاحب نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں اور مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کی خدمت میں تھے، تو ہم نے بات چیت شروع کر رکھی تھی. تو مفتی صاحب فرمانے لگے کہ مولانا عجیب معاملہ ہے، کہ میں جب خانقاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو مجھے یوں پتہ چلتا ہے کہ سارے مجھ سے افضل ہیں, سارے مجھ سے عبادات میں آگے ہیں, سارے اعمال والے ہیں, میں بے عمل ہوں. تو مولانا خیر محمد جلدی جلدی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ میں نے جب یہ بات سنی تو مجھے بھی احساس ہوا کہ واقعی ہم تو بہت پیچھے ہیں. وہ فلاں پیر بھائی نمبر لے گیا, فلاں اعمال میں آگے نکل گیا, تو ہمیں اپنی حالت پر تشویش ہوئی دونوں کو. یہ تشویش لے کر ہم اپنے مرشد کے پاس پہنچے, حضرت تھانوی کے پاس جا کر اپنی کیفیت بیان کی کہ ہمارے تو یہ حالات ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا, علم بھی حاصل کیا, علم حاصل کرنے کے بعد خانقاہ میں آپ کی صحبت میں بھی پہنچ گئے, صحبت میں پہنچنے کے بعد بھی اب یہ حال ہے کہ سارے پیر بھائی ہم سے آگے ہیں, ہم علم کے باوجود پیچھے ہیں. تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا جب یہ سنا ان کا تو کہنے لگے کہ بھائی بات یہ نہیں ہے, یہ خانقاہ پر اللہ تعالی کی رحمت ہے, اس رحمت کی وجہ سے جو ہر وقت برس رہی ہوتی ہے. جب تم سارے پیر اپنے پیر کے پاس موجود ہوتے ہو, سارے مرید بھی موجود ہوتے ہو, خلفاء بھی موجود ہوتے ہو, میں جب بیان کر رہا ہوتا ہوں تم سب کو, تو مجھے بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ بیان سننے والے مجھ سے افضل ہیں. میں اپنی تمام تر مسند کے باوجود, خانقاہ کے باوجود, اعمال میں تم سے اپنے آپ کو کم پاتا ہوں. اللہ, ہونا تو یہ چاہیے, دیدے قصور مل جائے تو پھر بندے کو تو یہ مل جاتی ہے نعمت, لیکن ہمارا معاملہ اس سے الٹ ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مسند پہ بیٹھے تھے تو مسند پر بیٹھ کر بیان فرما رہے تھے کہ ایک حاسد بھی آیا بیٹھا تھا. اس حاسد نے ان کو زج کرنے کے لیے, برسر مجلس ان کی تذلیل کرنے کے لیے کہنے لگا جب بیان ختم ہوا کہ حضرت میرا ایک سوال ہے. جی فرمائیے, کیا سوال ہے؟ کہنے لگے کہ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے, یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ شاہ اسماعیل شہید جو شہزادے ہیں, پوتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے, ان سے یہ کہنے لگا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں. اللہ تو آپ تیش میں نہیں آئے, رک گئے, خاموش ہوئے, اور خاموش ہو کر یہ فرمانے لگے کہ بھائی دلی میں میرے والد کے نکاح کے گواہ ابھی بھی موجود ہیں, ان کا فلاں فلاں نام ہے, وہ اس گواہ میں موجود تھے, تم دلی میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر ان گواہوں سے مل کر میرے والد کے نکاح کی تصدیق کر لو. میں نے تصدیق کی ہوئی ہے, الحمدللہ میں ولد الحرام نہیں ہوں, ولد النکاح ہوں. یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر عطا کیا ہوا تھا, غصے پر یوں قابو پاتے تھے. تو دوسری نصیحت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, فرمانے لگے کہ کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر مت سمجھنا, بلکہ جس وقت بھی نیکی کا موقع آ جائے, اس کے کرنے کی توفیق مل جائے تو غنیمت سمجھ کر کر لینا. اور واقعی بعض اوقات چھوٹا سا عمل بھی باعث نجات ہو جایا کرتا ہے. اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تیرے تو گناہ بہت زیادہ ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے عمل تیری مدد کرنے والے نہیں ہیں, تم کوئی بہت بڑا عمل کرو, تم حج پر جاؤ, حج پر جاؤ گے تمہارے گناہ معاف ہوں گے. یہ چھوٹے چھوٹے عمل, یہ حقیر عمل تمہاری بخشش کے لیے کافی نہیں ہے. شیطان کا تو کام ہی مایوسی پھیلانا ہے میرے بھائیو. بعض اوقات چھوٹا سا ایک عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مل جاتی ہے اور مغفرت کے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت جب کتے کو تڑپتے ہوئے دیکھتی ہے تو اپنے موزے کو اس کنویں کے اندر لٹکا کر اس موزے میں پانی کنویں سے نکال کر اس کتے کے منہ میں چند قطرے ٹپکاتی ہے، کتا بحال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ چھوٹے عمل کو حقیر مت سمجھے۔ تیسری نصیحت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی، فرمایا تم اپنے بھائی سے اس حالت میں بات کرو کہ تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہو، تبسم ہو، مسکراہٹ ہو، نشاط ہو چہرے میں، کہ مومن مومن کو مل کر خوش ہوا کرتا ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت وجیہ تھے، بہت خوبصورت تھے، ان کو اس امت کا یوسف کہا جاتا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ملا، آقا نے ہمیشہ پہلے تبسم فرمایا، بعد میں سلام کیا۔ میں استاخ میں ہی رہتا تھا کہ اس دفعہ آقا ملے تو میرے چہرے پر مسکراہٹ پہلے آئے گی اور پھر سلام میں کروں گا، لیکن آقا تبسم میں بھی اولیت لے جاتے تھے اور سلام کرنے میں بھی مسابقت کر جاتے تھے۔ چوتھی نصیحت، فرمایا کہ اپنے زیر جامعے کو آدھی پنڈلی تک رکھا کرو، نصف ساتھ کرو، کیونکہ ٹخنے کو ڈھانپنا تکبر کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، 1400 سال پہلے یہ ساری نصیحتیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو آج کے حالات پر مکمل منطبق ہوتی ہیں۔ ہم آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھائی ٹخنے اس لیے کور کیے ہوئے ہیں کہ یہ تکبر کی علامت نہیں ہے، یہ فیشن ہے، ہمارے اندر تکبر نہیں ہے، ہم تو یہ گوارا بھی نہیں کر سکتے، یہ تو ہمیں سوچ بھی نہیں آ سکتی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہو اور تکبر ہو۔ اگر وہ کور کر لیتے تو ہمیں یقین ہوتا کہ تکبر پھر بھی نہیں ہے، لیکن جب آپ نے فرما دیا تو سچ فرما دیا کہ واقعی یہ پانچوں کو ٹخنوں تک رکھنا، ٹخنے کور رکھنا، یہ تکبر کی علامت ہوا کرتی ہے۔ پانچویں نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب تمہیں کوئی گالی دے یا عیب بتلائے تو تم جواباً اس کو اس کے عیب پر آر مت دلانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج معاملہ ہم دیکھ لیں، کوئی بندہ ہمیں کوئی عیب بتلائے تو ہم اس کے 100 عیب گنواتے ہیں۔ ہمارے اکابر تو ایسے نہیں تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح اعلان کر رکھا تھا کہ جو بندہ بھی عمر کو اس کے عیب بتلائے گا، عمر اس کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرے گا۔ اللہ اکبر، وہ تو محسن ہوا کرتا ہے۔ ہاں، عیب بتلانے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے جو مسنون ہو، یوں عیب نہ بتلایا جائے کہ سر عام تذلیل ہو رہی ہو، سب کے سامنے بندہ دوسروں کے عیب بتلانے لگ پڑے۔ نہیں 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 نہیں، بالکل علیحدگی میں جا کر مسنون طریقے کے مطابق، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق اپنے مومن بھائی کو بتاؤ، بھلائی کے جذبے سے بتلاؤ، تو پھر تو وہ اصلاح ہوگی۔ اگر آپ سر عام بتلاؤ گے تو وہ اصلاح نہیں ہوگی بلکہ اس سے ہٹدرمی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نصائح پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو، اس خانقاہ کے مسند نشین کو، یا اللہ ان کی فیض کو قائم دائم فرمائے اور قیامت کی صبح تک اس کو ذریعہ ہدایت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنیا میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لوں تاکہ مشکل وقت میں مجھے کام آ جائے عموماً لوگ یہ بات بھی پوچھتے ہیں کہ نیکی ہے کیا چیز فلاں کام کرو تو 1,000 روپیہ ملے گا فلاں کام کرو تو پلاٹ مل جائے گا فلاں کام کرو تو یہ عہدہ ملے گا یہ نیکی ملے گی یہ نیکی کسے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے مشائخ کو کہ بہت آسان سی تعبیرات کر کے بات سمجھا دی کہ نیکی آخرت کی کرنسی کا نام ہے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے موت فنا ہونے کا نام نہیں بلکہ موت نام ہے اس چیز کا کہ آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے جب ہی ہم کہتے ہیں فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا یہ کافروں کا عقیدہ تھا کہ موت فنا ہونے کا نام ہے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ جب ہم مر جائیں گے ہڈیاں بن جائیں گی بوسیدہ ہڈیاں دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا اہل ایمان کا عقیدہ ہے اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموت بلا انہ علی کل شیء قدیر ان کافروں کو بتا دو کہ اللہ رب العزت نے تنے تنہا آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور یہ آسمان اور زمین کو پیدا کر کے تھکا رہی ہیں وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا آسمان اور زمین کا وہ اکیلا محافظ ہے مگر اس بنیاد پہ اس پہ تھکاوٹ کوئی نہیں آئی بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ وہ قادر ہے بلکہ بَلَا إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ہر چیز کی اسے کامل قدرت حاصل ہے تو جب ہم اس ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو وہاں کی کرنسی یہاں سے لے کے جاتے ہیں ڈالر وہاں چلتے ہیں تو ڈالر لے کے جانا ہوگا درہم دینار چلتے ہیں تو درہم دینار لے کے جانے پڑیں گے جو ہی ہم بارڈر کراس کریں گے تو پھر وہاں پاکستان کی کرنسی نہیں چلے گی اس وطن کی الگ کرنسی ہے وہی چلے گی ایسے آدمی موت کے ذریعے جب دنیا کے اس بارڈر کو کراس کر کے آخرت میں چلا جاتا ہے تو پھر وہاں کی کرنسی چلتی ہے اور وہاں کی کرنسی ہے نیکیاں میں آج جس بات کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ ایک الگ ہے اور وہ یہ کہ ایک ہے نیکی کا کرنا یہ بھی مشکل ہے، اسے سعادت مل جائے اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے نیکی کی حفاظت، تاکہ یہ نیکیاں ہم بچا بچا کے آخرت میں لے تو جائیں۔ دنیا میں ایک آدمی کام ہی نہیں کرتا، حد حرام ہے، کوئی توجہ ہی نہیں ہے، بیوی بچے والدین جو مرضی ہوتا رہے بس اپنا رہتا ہے، یہ بھی خسارے میں ہے، کماتا ہی کچھ نہیں۔ لیکن اس سے زیادہ خسارے میں وہ آدمی ہے جس نے یومیہ 1,00,000 روپیہ کما لیا، جب گھر لے جانے کا وقت آیا تو راستے میں لٹ پٹ گیا، گھر میں کچھ بھی نہیں پہنچا سکا، اس کو کتنا دکھ ہوگا کہ میں نے اتنی محنت کی، 1,00,000 روپیہ دن کے کمائے لیکن گھر میں میں کچھ نہیں پہنچا سکا، یہ بہت زیادہ خسارے میں ہے۔ ایک آدمی نے زندگی میں کوئی نیکی کی نہیں، یہ بھی خسارے میں ہے، اس کو نیکیاں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اس سے زیادہ خسارے میں وہ آدمی ہے جس نے نیکیاں کی تو بہت ساری، لیکن ایسے کچھ اعمال کر بیٹھا جن کی نحوست کی وجہ سے نیکیاں ساری برباد ہو گئیں، جب مرنے کا وقت آیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ خسارے میں جو ہے میں تمہیں نہ بتاؤں وہ کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہی اس کی ساری کوششیں رائیگاں چلی گئیں، وہ سمجھتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ بڑے مطمئن ہوتے ہیں اپنی نمازوں پہ، اپنی تلاوت پہ، اپنے ذکر و اذکار پہ، حج زکات روزے پہ، لیکن جو نیکیاں وہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرف سے نیکیاں آ رہی ہیں، دوسری طرف سے حفاظت نہیں ہے، تو وہ ضائع ہو رہا ہے۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جن سے کی ہوئی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، میں ان سے ملنے گیا تو وہ لیپ ٹاپ پہ یوں سر رکھ کے بڑے اداس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا خیریت تو ہے؟ کہنے لگا بڑی مشکل سے نا ایک کام کیا تھا میں نے کمپیوٹر پہ، وہ سیو کر دیا تھا، مگر اچانک ایک وائرس کمپیوٹر پہ آ گئی، جس سے اس وائرس سے کیا ہوا سارا کام برباد ہو گیا، اب میں اس کو دوبارہ نہیں کر سکتا، میں اس لیے بہت پریشان ہوں۔ تو میں نے کہا اللہ والوں نے کیسے صحیح فرمایا ہے کہ کچھ ایسے وائرس ہیں جو کی ہوئی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ آج کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے، نیکیاں ہو رہی ہیں مگر ان کی حفاظت نہیں ہو رہی، وہ بہت سارے اسباب ہیں، وائرس ہیں بہت سارے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کی نحوست سے انسان کی ہوئی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ میں آج کی مجلس میں ان میں سے 6 چیزیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 6 چیزیں ایسی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہم نے کر لی، 6 کام ایسے ہیں کسی ایک کا بھی ارتکاب کر لیا تو کی ہوئی نیکیاں سب برباد ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں جن کے ارتکاب سے ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے؟ ان میں پہلی چیز ہے غلط عقیدہ، عقیدہ صحیح نہیں ہے ایک آدمی، ویسے تو وہ بیت اللہ میں الٹا لٹک کے بھی اگر عبادت کرتا ہے نا، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کی یہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے بھی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اگر آپ نے شرک کا ارتکاب کیا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، تو آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا وہم بھی نہیں کہ آپ نعوذ باللہ شرک کا ارتکاب کریں گے، امت کو بتلانا ہے کہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہے تو پھر میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدہ کوئی مقابلے کی چیز نہیں ہے کہ میرا کسی سے مقابلہ ہو گیا، میں جیت گیا، اخبار میں میرا نام آ گیا، یا دوسرا جیت گیا اس کی واہ واہ ہوگی، یہ کوئی واہ واہ کی چیز نہیں ہے۔ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس پر میری اور آپ کی آخرت کی کامیابی مناسب ہے، نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے جب عقیدہ صحیح ہوگا، عذاب قبر سے بندہ محفوظ ہوگا جب عقیدہ صحیح ہوگا۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی جب عقیدہ درست ہوگا، جنت الفردوس جیسی نعمت ملے گی جب عقیدہ درست ہوگا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں بچوں، جوانوں، بوڑھوں سبھی کے لیے ایک فکر تھی، عقیدہ صحیح ہو. وعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. حضرت عبداللہ اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری میں پیچھے بیٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عقیدے کی حوالے سے اصلاح فرما، یا غلام احفظ اللہ یحفظ، اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے، حفیظ اللہ کی ذات، احفظ اللہ تجد ہو تجاہر، اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو جس مشکل میں پھنسو گے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تمہیں کوئی چیز مانگنی ہو اپنے رب سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرنی ہو تو اپنے رب سے کرو. وَعَلَمْ، دوبارہ متوجہ کیا کہ بات بڑی اہم ہے، اَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، سوری کائنات اگر جمع ہو جائے اور تمہیں نفع دینا چاہے، وہ اللہ نہ چاہیں تو تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا. وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، سوری کائنات مل کر تمہیں نقصان دینا چاہیں اور وہ اللہ نہ چاہے، کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. عقیدہ بناؤ. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی اولادوں کے حوالے سے سب سے بڑی فکر جو دامنگیر تھی، ما تعبدون من بعدی، کہ بتاؤ ہمارے جانے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے. عقیدہ، قالوا نعبد الہک و الہ، اچھا سب ٹھیک، تسلی ہو. بچہ جب بولنے کے قابل ہو جائے، سب سے پہلا جملہ اور لفظ جو اس کی زبان سے نکلے، ابا امی نہیں، اللہ اللہ، لفظ اللہ اتنا ہو گیا اللہ نکال سکتے، پھر تھوڑا اور اس میں صلاحیتوں میں اضافہ ہو گیا تو لا الہ الا اللہ، اور اضافہ ہو گیا تو محمد رسول اللہ بھی. پہلا بچہ پیدا ہوا ہے، پہلا جملہ، پہلی آواز جو اس کے کانوں تک جانی چاہیے، اللہ اکبر، اس سے عقیدہ ٹھیک ہوگا. پیدا ہونے کے ساتھ ہی عقیدے کی اصلاح کی فکر شروع ہو گئی، حالانکہ بچہ ابھی نہ اس پہ نماز فرض ہے، نہ اس کے لیے روزہ ہے، نہ کچھ نہیں. اللہ کا نام اس کے کانوں تک پہنچاؤ تاکہ توحید راسخ ہو جائے. یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے، مقابلے کی چیز نہیں ہے، بحث مباحثے کی چیز نہیں ہے. ہمیں اپنے اپنے علاقوں میں مستند علماء سے اور اپنے مشائخ سے جوڑ بٹھا کر اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے. ہمیں معلوم ہے ہمارے علاقے میں اچھی بریانی کہاں ملتی ہے، اچھی چائے کہاں ملتی ہے، ہوٹلوں کا بھی نام یاد ہے، بندوں کا بھی یاد ہے. تو اگر ہم اچھی بریانی اور اچھی چائے کی جگہ کو پہچان سکتے ہیں کہ کہاں مل رہی ہے، تو ہمیں مستند اہل علم کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون ہیں اور کہاں ملیں گے. ہمیں ستھرا اور پاکیدہ عقیدہ کہاں سے میسر آئے، کیونکہ اس پہ میری آخرت موقوف ہے. مجھے مقابلہ نہیں کرنا، مجھے کسی سے بحث نہیں کرنی، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا. دوسری تو یہ پہلی چیز جس پہ انسان کی ہوئی نیکیاں سب زیرو ہو جاتی. یہ تو ایسا عقیدے کی گندگی تو نعوذ باللہ ایسی ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، خالص کافروں کے لیے قیامت میں ترازو قائم کیے ہی نہیں جائے گا. ترازو تو اس کے لیے قائم ہوگا جس کی کچھ نیکی ہیں کچھ گناہ ہیں، یہ تو سارے ختم ہے، ان کے پیچھے نیکی ہے ہی کوئی نہیں، کفر ہی کفر ہے. جیسے ان نیک لوگوں کے لیے بھی ترازو قائم نہیں کیا جائے گا جن کے نام اعمال میں نیکیوں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، اور پھر ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 لے کر چلا جائے گا. ان کے لیے بھی فلا نقیم لہم یوم القیامت بس. خیر، دوسری چیز جس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، کی ہوئی نیکیاں زیرو ہو جاتی ہیں، دربار رسالت کی توہین. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اپنا ایک ادب ہے، آپ کی توہین کرنے والے کے لیے سوائے موت کے اور کوئی سزائی نہیں ہے، قتل کے علاوہ متبادل کچھ نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ غزوہ بدر میں، فرماتے ہیں میں کھڑا تھا، میرے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے دو بچے کھڑے، میں نے دائیں بائیں چھوٹے بچوں کو دیکھا تو اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کیا، یہ بچے میری کیا مدد کریں گے، چھوٹے ہیں. اتنے میں ایک بچے نے کہا چچا جان مجھے یہ بتلائیے کہ ابو جہل کون ہے اور کہاں ہے. میں نے پوچھا بیٹا آپ کیا کرو گے؟ میں نے سنا ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے، آپ کی گستاخی کرتا ہے. میں آج یہ طے کر کے آیا ہوں، یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا. آخر کسی ماں نے ان بچوں کی بھی تربیت کی ہوگی، کسی گھر میں یہ بچے بھی تربیت حاصل کر چکے تھے. کیسے معصوم بچے، اور ان کے جذبات دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں کتنی رچی بسی ہے کہ ان کی نگاہوں میں بھی اس بندے کو معافی کے لیے کوئی شکل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑ جائے. حضرت حبیب بن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کذاب میں بلایا، کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ حضرت نے فرمایا ہاں مانتا ہوں. کہا کیا مجھے بھی اللہ کا رسول کہتے ہو، مانتے ہو؟ عجیب سا جواب دیا، فرمایا ان اذنی صمما عن سماع ما تقول، جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا اس کو ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، میرے کان تمہاری یہ بات سننے بھی نہیں چاہتے. یہ میرے نبی کی شان میں توہین ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اچھا، تو حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو کٹوا دیا، زندہ ہیں بازو کٹا ہوا، کہا اب بولو، کہا جواب وہی ہے، تو دوسرا بازو کاٹ دیا، کہا اب بولو، کہا جواب وہی ہے. جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جب تک بولنے کی سکت تھی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد بھی کسی رسول کی گنجائش. آپ کی مبارک سنتیں، دیکھو مسواک کرنا فرض نہیں ہے، کوئی نہیں کرے گا، نماز پھر بھی ہو جائے گی، لیکن کوئی مسواک کا مذاق اڑائے گا. ٹوپی پہننی فرض نہیں ہے، کوئی نہیں پہنے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن کوئی ٹوپی کا مذاق اڑائے گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ادنا سنت کا بھی مذاق اڑائے گا، کفر میں چلا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم ان تحبط اعمالکم. بے ادبی کے ساتھ جیسے ہم آپس میں بلاتے رہتے ہیں، اے فلاں ایسے نبی کو مت بلاؤ، ایسا نہ ہو تمہیں پتہ ہی نہ چلے اور تمہارے اعمال سب برباد ہو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں جگہ دو، اس میں اللہ نے عزتیں رکھی ہیں، اس سے اعمال کی حفاظت ہوگی ورنہ اعمال برباد ہو جائیں گے. تیسری چیز، شریعت کا کوئی بھی حکم اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھو. شریعت کے کسی بھی حکم کو نعوذ باللہ نفرت سے دیکھنا، یہ انسان کے اعمال کے بربادی کا بڑا ذریعہ ہے. ہماری پسند جو ہمارے رب کی پسند، ہمارے نبی کی پسند، ہر وہ چیز جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہے ہمیں بھی ناپسند ہے، ہر وہ چیز جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے ہمیں بھی پسند ہے، اس کے علاوہ متبادل کوئی شکل نہیں۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اللہ نے جو احکامات نازل کیے انہیں ناپسندیدگی کے ساتھ دیکھا ہے انہوں نے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، ان کے اعمال بھی برباد ہو۔ خوشی ہو یا غمی، ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمارے رب نے فرمایا۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے ہیں، کتنی عجیب بات ہے، ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر ہم ہر اس شخص کو راضی کرتے ہیں جو ہم سے متعلق ہو، ڈرائیور، کنڈکٹر، ماسیاں گھروں میں کام کرنے والی، ڈھول مارنے والا، میراثی۔ خوشی کا دن ہے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، خوشی کا موقع ہے، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک جگہ حاضر ہوا، وہاں پر کئی عرصے سے لڑائیاں چل رہی تھیں، تو 3 دن کے لیے صلح ہوئی۔ بھائی 3 دن کی صلح، کہنے لگے وہ شادی ہے نا تو خوشی کا موقع ہے، ہم خوشی میں آپس میں لڑتے نہیں ہیں۔ اچھی بات ہے، 3 دن کے بعد پھر لڑو گے کہ ہاں پھر لڑیں گے، خوشی کے موقع پہ نہیں لڑتے۔ ہمیں اس سے کیا اختلاف ہے، مسلمان کسی بہانے آپس میں جڑ جائے، اچھی بات ہے۔ مگر میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں یہ خوشی عطا فرمائی ہے، تو یہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ مخلوق میں تو سب کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ اللہ رب العزت جس نے یہ ساری خوشیاں عطا فرمائی ہیں وہ بے شک ناراض ہو جائے، اس کو راضی کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں وہ بے شک ناراض ہو جائے، کیسا عشق رسول ہو، ہمارا یہ مزاج بن جائے، خوشی کا کوئی موقع آئے گھر کے 4 آدمی آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اس طرح کی محفلوں میں یہ جذبہ لے کر جانا چاہیے، جو اللہ کو پسند نہیں ہمیں بھی پسند، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہمیں بھی پسند، جو ان کو پسند ہے ہمیں بھی پسند۔ نہیں، اگر یہ پسند اور ناپسند کا یہ معیار نہیں ہے تو پھر کیے ہوئے اعمال کی خبر لو۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ ایک چوتھی چیز، احسان جتانا۔ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے زندگی میں اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے، کاش کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو کسی کے ساتھ احسان کر لیں، سوشل ورک، دکھی انسانیت کی خدمت، یہ بری بات نہیں ہے، اچھی بات۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی جب نازل ہوئی، آپ گھر تشریف لائے، بہت پریشان تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بڑی تسلیاں دی۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کے فرمایا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کریں گے، آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں، آپ کی کیا خصوصیت، دلیل کیا ہے اس بات کی؟ وہاں یہ نہیں کہا کہ آپ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، وہاں یہ بات نہیں کہی گئی کہ آپ تلاوت بہت کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو احکامات آئے ہی نہیں ہیں۔ آپ کی سیرت طیبہ کا سب سے پہلا جملہ یہ تھا کہ انک لتصل الرحم وتحمل القلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، آپ بے سہارا لوگوں کے سہارا ہیں، یتیموں بے قصوں کے آپ سہارا ہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی بات جس کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ آ گئے علی مکہ سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو میں بھی چلا جاتا ہوں۔ کیوں، آج رات سارے محلے والے جمع ہو گئے، مجھ سے کہنے لگے یہ صحن میں تلاوت نہیں کرنا، تمہاری اس تلاوت سے ہماری عورتیں اور بچے متاثر ہوتے ہیں، پھر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، تلاوت کرنی ہو تو اندر جا کر بند کمرے میں کیا کرو۔ حضرت جس محلے میں آدمی اپنے ہی گھر میں اللہ کا قرآن نہ پڑھ سکے وہاں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ خوشی سے اجازت دیں تو میں چلا جاتا ہوں. آپ نے فرمایا ابو بکر ٹھیک ہے چلے جاؤ. اجازت دے دی. آپ باہر نکلے تو ایک کافروں کا سردار بڑا ملا, غالباً اس کا نام ابن الدغنہ. اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ بھائی ہم چھوڑو نہیں, مکہ چھوڑ کے جا رہا. نہیں نہیں تم نہیں جا سکتے, ادھر ہو. کیوں جا رہے ہو؟ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, یہ زیادتی ہوئی. مکہ میں لے گیا حرم, جا کر مکہ میں سب کے سامنے کہا ابو بکر کا میں ضامن ہوں, میں ان کو اپنے امان میں لیتا ہوں, کوئی اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. یہ ہمارا مسیحا ہے, یہ ہمارے یتیموں اور بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے. وہی الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدیجہ نے فرمائے تھے, وہی الفاظ دہرائے. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. ان صفات کا حامل آدمی ادھر سے جا نہیں سکتا. یہ بھی کرنے کے کام ہیں. صرف نماز روزہ تلاوت یہ نیکیاں ہیں, کرنی چاہیے, مگر اس کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت یہ بھی کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ دکھی انسانیت کی خدمت میں سوشل ورک میں جہاں یہ شامل ہے کہ کوئی بھوکا ہو تو کھانا کھلاؤ, بیمار ہو تو علاج کرواؤ, اور کوئی اور مسئلہ ہو اس کا تو حل کرو, پریشانی ہو تو دور کرو, بہت بڑا احسان ہے اس کو گمراہی سے نکال کر رشد و ہدایت کے مرکز میں لاؤ. ایسے لوگوں کو چن چن کے مسجدوں میں لاؤ, اہل اللہ کی محفلوں میں لاؤ. کتنے لوگ اللہ والوں کی محفل میں آئے, ہم وہیں کھڑے رہے, وہ ہم سے بہت آگے چلے گئے. اللہ ان کا اجر بھی ہمیں ضرور عطا فرمائے. ہمیں اس طرح کے موقعوں پہ اپنے اپنے علاقوں میں محنت کرنی چاہیے, اور وہاں بھی جب کوئی بزرگ تشریف لے آئے محلے میں خوب محنت کر کے ان سے ملاقات کرواؤ, ان کے بیانات سنواؤ. کیا پتہ ہے فرب مبلغ او اعلی من سامع. کبھی کبھی جس تک بات پہنچائی جائے نا وہ زیادہ قدردان نکلتا ہے. بات کرنے والے کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا, اگلے کو زیادہ ہوتا ہے. بات لمبی ہوگی, میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ احسان تلاش کرو. اللہ ہمیں ایسے مواقع عطا فرمائے کہ ہم بھی کسی کے ساتھ ہمدردی کرنے والے بن جائیں. لیکن اگر احسان ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے مجھے اتنی توفیق عطا فرما دی کہ میں نے خیر کا کوئی کلمہ کہہ دیا, میں نے جانی مالی کوئی خدمت کسی کی کر دی, یہ احسان پھر جتاؤ نہیں. اگر احسان جتا دیا تو یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس سے کی ہوئی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. یہ چار چیزیں تو قرآن مجید میں ہیں, دو چیزیں میں اور عرض کر رہا ہوں تو چھ ہو جائیں گی. وہ دو چیزیں حدیث میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم الحسد. حسد بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی نیکیاں برباد ہوتی ہیں. اللہ پاک کی تقسیم ہے, کسی کو کوئی نعمت دی, کسی کو کوئی نعمت دی. حسد کرنے والا دراصل اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ اعتراض کر رہا ہے کہ رب نے یہ فیصلہ غلط کیا ہے, اس کو یہ چیز نہیں ملنی چاہیے تھی, مجھے ملنی چاہیے. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے ہیں یہ تو بہت سارے لوگ بظاہر چلتے پھرتے انسان ہوتے ہیں لیکن اندر سے اپنے گندے جذبات کی وجہ سے کوئی سانپ, کوئی بھیڑیا, کوئی بچھو. سانپ کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو مگر دوسرے کو میں ڈنگ مار کر نقصان دے دوں. تو آج لوگ بھی ہم بھی ایسے ہی ہیں, مجھے کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو میں اس کو بھی چین سے نہیں چھوڑوں گا, میں بھی اس کو اپنی منزل تک پہنچا کے چھوڑوں گا. یہ جو جذبہ ہے نا کہ میں دوسرے کو نقصان پہنچاؤں گا خواہ مجھے کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو, یہ انسانوں والا جذبہ نہیں ہے, یہ سانپ اور بچھو کا جذبہ ہے. یہ اوپر سے پھر ہم انسان کا لیبل تو لگا ہوا ہے, اندر سے پھر انسان نہیں. اللہ ایاکم الحسد. حسد کیا ہے کہ آدمی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے اس نعمت کے زوال کی تمنا کرے, مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس بھی نہ رہے. رب کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا, اس کی تمنا کرو اللہ اس کو بھی دے مجھے بھی دے. ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار والحطب. حسد نیکیوں کو ایسی کھا کے ختم کر دیتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا کے ختم کر. دوسروں کے لیے اچھے گمان کرو, اچھی سوچ سوچو. اگر تم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے ہو تو برائی بھی مت بیان کرو. اگر تم کسی کے لیے اچھے دوست نہیں بن سکتے ہو دشمنی بھی مت کرو. بھلائی سو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان کہلانے کے لائق وہی ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. دوسروں کو راحت پہنچاؤ، خوشیاں بانٹو، اذیت کا باعث مت بنو. اگر ہمارے اندر یہ حسد کی بیماری آ گئی، بظاہر ہم نیکیاں کرتے رہیں گے، حقیقت میں یہ کہ نیکیاں برباد ہو رہی ہیں. فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ وَالْحَطَبُ. اور ایک چھٹی چیز، وہ کیا؟ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بتلاؤ میری امت میں سب سے زیادہ مفلس آدمی کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس نہ سونا نہ چاندی کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کی امت کا سب سے زیادہ غریب ہے. فرمایا نہیں، یہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے جس نے اتنی نیکیاں کی، اتنی نیکیاں کی، پہاڑ پہ بھی رکھ دی جائیں تو پہاڑ بھی دب جائیں، لیکن کسی کے ساتھ ظلم، گالی گلوچ، کسی کا مال غصب کیا، کسی کو گالی گلوچ دی، کہیں کیا زیادتی کی، یہ سارے قیامت میں آ جائیں گے. اب وہاں کی کرنسی نیکیاں. اگلا کہتا ہے میرا حساب دو، تو کیا پیسے تو دے نہیں سکتے، تو نیکیاں دینی پڑیں گی. چلو تمہارا معاملہ یہ ہے، چلو 1000 نیکیاں تم لے جاؤ، 2000 تم لے جاؤ، 500 تم لے جاؤ. کرتے 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 حدیث میں آتا ہے نیکیاں ساری ختم، لوگ کھڑے ہیں، ابھی ہمیں اور چاہیے، ہمارا بھی حساب چکاؤ. اب کہاں سے چکائیں؟ چلو نیکیاں نہیں ہیں نا، تم اپنے گناہ اس پہ ڈال دو. تو وہ گناہ اس پہ ڈلتے 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 یہ ایسی دب جائے گا گناہوں میں جیسے پہلے نیکیوں میں دبا. الیادو باللہ ثم الیادو باللہ. خالق یا مخلوق کے حقوق میں ذرہ بھر کسی قسم کی بھی کوتاہی، یہ انسان کے اعمال کی بربادی کا ذریعہ بن سکتی ہے. کسی کی غیبت کر دی آپ نے، کسی کے ساتھ ظلم کر، یہ سب چیزیں جمع ہو رہی ہیں، سب چیزیں جمع ہو رہی ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہو یا نہ. اب دو کام کرنے چاہیے. ایک کام کیا کہ نیکیوں جتنی زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، موقع کو غنیمت جانیں اور کیے جائیں. کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو مت، ہو سکتا ہے یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو. وہ کون سی چیزیں ہیں جو تھوڑا تھوڑا عمل، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں بعض ایسے اعمال ہیں تھوڑے سے ہیں، نیکیاں بہت زیادہ ہیں. نوافل کا اہتمام کرو، فرائض تو پڑھ نہیں پڑھنے، وہ ہماری ڈیوٹی ہے. نوافل کا اہتمام، نوافل میں تہجد کی نماز بڑی عام نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا ایک جملہ ارشاد فرمایا مگر دریا کو کوزے میں بند فرما دیا. فرمایا اشراف امتی، میری امت میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے بتاؤ عزت والا کون ہے؟ اشراف امتی، میری امت میں سب سے زیادہ عزت والا کون؟ پھر آپ نے اپنی مبارک زبان سے دو بندوں کے نام لیے، حملۃ القرآن واصحاب اللیل، جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے، اور نمبر دو جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. کمال ہے، ایسے لوگ گزرے ہیں ہمارے مشائخ میں، اکابرین میں، جن کے تہجد چھوٹ جاتے تو برسہ برس روتے تھے، اپنے آپ کو سزائیں دیتے تھے کہ تہجد کیوں چھوٹ گئی. دوستو موت کا استحضار ہو اور مرنے کا یقین ہو تو نہیں چھوٹ سکتے. کوئی آدمی ہمیں اتنی لالچ دے دے کہ اگر جس دن تہجد پڑھ لو نا، تو تہجد پڑھنے کے ساتھ ہی گیٹ پہ ہمارا بندہ بیٹھا ہوگا، جاتے ہوئے 10,000 روپے لے جانا. پھر دیکھو کسی کے چھوٹتے ہیں بھائی، تہجد کے بعد 10,000 روپے لے جانا. میں نے تو بہت زیادہ مقدار بتائی ہے، سچی بات ہے، ہمارا ایمان تو میں اپنی بات کرو اتنا کمزور ہے. اگر وہ یوں 500 روپیہ ملے گا جو تہجد پڑے گا، 500 ادھر دو رکعت پڑھو، ادھر سے 500 لے کر چلے جاؤ، پھر محلے میں دیکھو کتنے لوگوں کے تہجد چھوٹتے ہیں. اگر 500 روپے کے لیے تہجد کا اہتمام ہو سکتا ہے تو اللہ کی رضا کوئی چیز نہیں ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اگر نیکیاں تھوک کے حساب سے جمع کرنی ہے، یہ وقت تہجد، چاشت کی نماز، چاشت کی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی وصیت کی، نمبر ایک، ہر مہینے میں تین دن کے روزے، ایام 20، 13, 14, 15 روزے رکھا کرو، پھر فرمایا دو رکعت چاشت کی نہ چھوڑنا، دو رکعت چاشت کی۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 8 رکعت 50 کی پڑھتی تھی، فرمایا کرتی تھی اگر کوئی مجھے، یہ حدیث میں ہے، اگر مجھے کوئی یہ بتلا دے نا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہو کے باہر آ گئے ہیں اور دنیا ان کو ملنے جا رہی ہے، تو میرے ماں باپ میں مجھے کتنی خوشی ہوگی کہ میرے ماں باپ زندہ ہو گئے۔ ادھر سے چاشت کا وقت ہے، پہلے میں چاشت کی نماز پڑھوں گی پھر اپنے ماں باپ سے ملوں گی۔ اندازہ لگاؤ جو آج ہمارے یہاں کسی کھاتے میں نہیں ہے، یہ نیکیاں کمانے کے مواقع ہیں۔ کثرت نوافل، نمازوں کے ساتھ جو نوافل ہوتے ہیں، سنتیں پہلے بعد میں اور ان کو پڑھو، کثرت نوافل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری چیز، مسنون دعاؤں کا اہتمام۔ آج ہمیں مسنون دعائیں، اولاً تو ایک بڑی تعداد ایسی ہے ان کو آتی نہیں ہے، جنہیں آتی ہیں نا اہتمام نہیں ہے۔ ہم مسجد میں صبح سے دو دن سے آ جا رہے ہیں نا، تو کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہوئے آنے کی دعا پڑھتے ہیں، جاتے ہوئے نکلتے ہوئے نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں، باتھ روم میں جاتے ہوئے جانے کی دعا پڑھتے ہیں، نکلتے ہوئے اہتمام سے دعا پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق نکلتے ہیں، سنت کے مطابق داخل ہوتے ہیں، سنت کے مطابق جوتے پہنتے ہیں، سنت کے مطابق کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، مگر یہ روزانہ کی ہیں، 15-20 سے اوپر نہیں ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں، تھوڑی سی ہیں، مگر ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ روزانہ سیڑھیوں پہ چڑھتے، کبھی چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھا، اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھا، رات سوتے ہوئے دائیں کروٹ پہ لیٹنے کا اہتمام کیا، مسنون۔ تو ہم ہر عمل کو سنت کے مطابق اور مسنون دعاؤں کے ساتھ، جنہیں دعائیں یاد نہیں یاد کریں، جنہیں یادیں پڑھنے کا اہتمام، کس تھوک کے حساب سے نیکیاں اللہ تعالیٰ فرمائے۔ باوضو رہنے کی کوشش کیجیے، باوضو رہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رات کو وضو کر کے سو جاتا ہے تو رات کے وقت میں جب وہ کروٹ بدلے گا، جو دعا مانگے گا، آنکھ کھل جاتی ہے نا، لیٹے لیٹے بھی جو دعا مانگے گا اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ایسے ہی تھوک کے حساب سے نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی اہم چیز، کثرت تلاوت، کثرت تلاوت۔ اللہ اکبر، میرے پاس نہیں وقت کہ میں بہت سارے واقعات سناؤں کہ امت نے کیسے ٹوٹ کے اللہ کی کتاب سے محبت کی ہے۔ 4 آدمی اس امت میں ایسے ہیں جنہوں نے تو ایک ایک رکعت میں پورا پورا قرآن پڑھ دیا۔ 2 صحابی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رکعت میں پورا قرآن۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رکعت میں پورا قرآن۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین میں سے، رحمہ اللہ، ایک رکعت میں پورا قرآن۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ایک رکعت میں پورا قرآن۔ کتنا یاد ہوگا، کتنی محنت ہوئی ہوگی، سبحان اللہ۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرے والد صاحب رحمہ اللہ، ان کو انہوں نے جب حفظ کر لیا تو ان کے والد نے یہ کہا ہوا تھا کہ روزانہ ایک قرآن پڑھ لیا کرو زبانی، جب ختم ہو جائے تمہاری چھٹی۔ فرماتے ہیں چھٹی کے چکر میں جلدی جلدی تہجد میں شروع کرتا اور ظہر تک اپنا پورا قرآن ختم کر لیتا۔ 6 مہینے تک یہ معمول جاری رہا، روزانہ ایک قرآن۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا یہ متشابہ کیا چیز ہے۔ کثرت تلاوت امت نے بہت کی، کثرت تلاوت، 10-10 پارے اور 5-5 تو پتہ نہیں کتنے لوگ پڑھتے تھے روزانہ۔ آج امت میں بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے پاس تلاوت ایک پارا بھی نہیں پڑھتا۔ ہمارے مولانا یوسف جانوی شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، 8ویں پاس کو کوئی تعلیم یافتہ نہیں کہتا، 1 پارے سے کم تلاوت کرنے والے کو کوئی یہ نہیں کہتا یہ بھی تلاوت کرنے والا ہے۔ 1 پارا کم از کم تلاوت کیا کرو، 1 پارا۔ کیا خیال ہے، نیت تو کرتے ہیں نا، انشاءاللہ 1 پارا تو روزانہ پڑھیں گے۔ اور حفاظ کو اس سے زیادہ پڑھنا چاہیے، گھر کے اندر عورتوں کو بچوں کو بھی اس پہ لگاؤ۔ کثرت تلاوت سے بھی ڈھیروں نیکیاں ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ آج تک جو کوتاہی ہو گئی اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارے استاد حضرت اقدس حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ ہم نے حضرت کو ایک خط لکھا کہ حضرت تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہوتی، فلانی ہوتا، بہت سارے طلباء تھے مل کر سب نے، تو کوئی وظیفہ بتا دیں، ہم لوگ جماعت میں تھے، تبلیغی جماعت، حضرت نے خط کا جواب دیا اور اہتمام سے جواب دیا کرتے تھے، تو جواب میں حضرت نے یہ لکھا کہ جتنی باتیں لکھی ہیں یہ سب سستی ہے، یہ سب کیا ہے؟ سستی ہے، اور سستی کا علاج چستی ہے، وظیفہ کوئی نہیں، سستی کا علاج چستی ہے، وظیفہ کوئی نہیں، ہم نے آج تک سستی کی، ہم گھر کے اندر پانی کا نلکا لگا ہوا ہے وضو کر کے نہیں سو سکتے، کیا سستی تو اور کیا ہے، برف توڑ کے دیہاتوں میں لوگ غسل کرتے ہیں، ہم گرم ٹھنڈے پانی کے نلکے لگے ہوئے وضو کر کے سو نہیں سکتے، پورا دن غیبتیں ہو سکتی ہیں، ایک پارے کی تلاوت نہیں ہو سکتی، صبح شام کی تسبیحات نہیں ہو سکتی، ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے ہیں ہمارے اس لین میں بھی سالک کی سستی کے علاوہ کوئی چیز حائل نہیں۔ دوستو یہ مشائخ اللہ کی بڑی نعمت ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے، اس طرح مشقتیں، دن رات کے سفر، رات بھر کا جاگنا، اور پھر ہم جیسے فقیروں کے لیے اور ہم جیسے عاجزوں کے لیے حضرت والا کی اتنی توجہات، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اب بھی اس امت میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو امت پہ ترس کھانے والے ہیں، جو امت کے غم کو اپنا غم بنائے ہوئے ہیں، ہمیں ان کی زندگیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کے فیض کو عام کرنا چاہیے، ان کے معمولات کو پابندی سے زندگی میں لانا چاہیے۔ اگر فرمایا کرتے ہیں کہ حکیم کی دوائی لی جیب میں ڈال دی، تو جیب میں ڈالنے سے فائدہ نہیں ہوگا، کھانی پڑے گی، ایسی کوئی کتنا ہی بڑے پیر کا مرید کیوں نہ بن جائے، جب تک شیخ کے بتلائے ہوئے وظائف اور معمولات کی پابندی نہیں کرے گا فائدہ نہیں ہوگا۔ آئیے ہم سب عزم کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ہم حضرت والا کی بتلائے ہوئے معمولات کی پابندی کریں گے، نیت تو کرتے ہیں انشاءاللہ، جو کوتاہیاں ہو گئی یا اللہ معاف فرما دے، آئندہ ہم نماز کو اہتمام سے پڑھیں گے، اور آخری درجے میں ہم کوشش کریں گے پورے ایک ہفتے میں ایک بے نمازی کو نمازی بنائیں گے، پورے ہفتے میں ڈھونڈیں گے وہ کون ہے جو محلے میں رہتا ہے بے نمازی ہے، مجھے اس کو نمازی بنانا ہے، کون ساتھی کوشش کرے گا میں ایک بے نمازی کو نمازی بنا دوں، انشاءاللہ اللہ جزائے خیر، اگر اتنا مجمع کوشش شروع کر دے تو ایک نیت اور کر لو جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ اجتماع میں ہم اپنے ساتھ ایک آدمی اضافی لے کے آئیں گے اجتماع میں، ایک کون ہے نیت کر، ایک آدمی اضافی انشاءاللہ، میں نے تو ایک بولا ہے اپنی خود ذاتی کمزوری کو دیکھ کر، آپ تو دس دس کی نیت کرو گے، اور ماشاءاللہ کچھ دیوانے ایسے بھی ہیں اللہ کے نیک بندے حضرت سے محبت رکھنے والے، پوری پوری بسیں بھر بھر کر لائیں، وہ آئندہ بھی لے کے آئیں گے، ان کو تو نیت کرنی چاہیے اس سال ایک بس آئی، آئندہ سال دو بسیں آئیں گی، میں نے تو یہ ایک کی اس کی بولی کہ اللہ مجھے بھی ہمت عطا فرما دے کہ میں بھی کچھ نہ کچھ آگے بڑھ سکوں، ہمارے تھانوی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے بیان بھی ایسی موضوعات پہ کیا کرو جس کی تمہیں خود بھی ضرورت ہے، تو میں خود بھی محتاج ہوں، آپ نے بہت توجہ سے بڑی محبت سے میری گزارشات کو سنا، اللہ رب العزت ہمیں اس کے بدلے میں اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے حضرت والا کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیض کو ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب حضرت کے چلتے پھرتے ترجمان بھی ہیں، اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوگی تو لوگ کہیں گے یہ ایسا ہے ان کا پیر کیسا ہوگا، دوستو اگر ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اپنے مشائخ کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنیں، ہم اچھے ہوں گے، لوگ بولیں گے یار اس کے مریدوں کا مرید ایسا ہے تو ان کے شیخ کیسے ہوں گے، ہمیں اپنے مشائخ کی نیک نامی کا ذریعہ بننا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں ان گزارشات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس مرکز رشد و ہدایت کو تا قیامت قائم اور دائم رکھے، ہمارے حضرت والا کو بہترین صحت اور سلامتی عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللهم لك الحمد كما انت اهل، فصل على محمد كما انت اهل، وافعل بنا ما انت اهل، انك اهل التقوى واهل المغفره، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا،
وارضنا وارض عنا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.
ان شاء الله اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتوں کا ٹائم دیا جائے گا، پھر جماعت کھڑی ہوگی. جن احباب نے وضو کرنا ہے وہ فوری وضو فرما لیں. اگر اس جماعت میں شریک نہ ہو سکے تو ساتھ والی عمارت میں دوسری جماعت ہوگی، اس میں پھر آپ حضرات شرکت فرمائیں. جزاک اللہ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله